الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج هم ان شاء اللہ تعالیٰ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زندگی کو دیکھیں گے. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ہم اس سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور آج سعد بن ابی وقاص ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص، نام سعد، کنیت ابو اسحاق، اور ابی وقاص کا نام کہتے ہیں کہ مالک بن وحیب تھا بن عبد مناف. دوسری جگہ پہ ایک اور بھی یہ لکھا جاتا ہے اس سلسلہ نسب ان کا کہ سعد بن مالک بن وحیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن نظر بن کنانہ القرشی زہری. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ننھیال میں سے تھے، یہ ننھیال کے خاندان میں سے، بنو زہرہ سے. یعنی اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ سعد بن ابی وقاص کے جو دادا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا، یہ سکے بھائی تھے. اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نانا تھے اور سعد کے جو والد تھے وہ بھائی تھے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ ماموں بنے، ورنہ ماموں زاد بن گئے. ٹھیک ہے، تو دونوں جگہیں دو مختلف روایات آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے تھے، حضرت آمنہ کے خاندان سے یہ تھے سعد بن ابی وقاص. تو اس طرح سے رشتہ داری لگتی تھی. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی والدہ جو تھیں ان کا نام حمنہ تھا. حمنہ اور والدہ کے ساتھ یہ بڑی محبت کرتے تھے. ان کے والد کا ہمیں زیادہ اتنا نہیں پتہ چلتا، ہو سکتا ہے ان کی وفات ہو گئی ہو، لیکن کہیں کتابوں میں کچھ لکھا نہیں ہوا ان کے والد کے بارے میں. ہاں، والدہ کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدہ جو تھیں وہ ان کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی، اور ظاہر ہے والدہ کے ساتھ ہی رہتے تھے. ابھی یہ ٹین ایجر تھے، 17 ایئرز اولڈ تھے، اونلی 17 سال کے، کہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا بھی پڑھا کہ انہوں نے بھی ٹین ایج میں اسلام قبول کیا، اسی طرح انہوں نے بھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی عائشہ روایت کرتی ہیں ان سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ میں کسی تاریک جگہ پہ کھڑا ہوں، بڑی اندھیری جگہ جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، اچانک چاند روشن ہو جاتا ہے. چاند کو دیکھتے ہیں کہ فل مون ہے، چودھویں رات کا چاند ہے، تو اچانک چاند روشن ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس طرف چل دیا جدھر وہ چاند تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے کچھ لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ان میں زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دکھائی دیے. میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے یہاں آ گئے؟ انہوں نے بتایا کہ بس ابھی ابھی آئے ہیں. جب صبح ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. میں بھانپ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر اور برکت کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام انہوں نے قبول کیا بغیر کسی تاخیر کے. اور خود بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے نکلا اور محلہ اجیاد کی ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے۔ آپ نماز عصر سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اسلام قبول کرنے کی تمنا کی۔ آپ نے بڑی محبت سے مجھے اسلام مشرف بے اسلام کیا۔ اس وقت میرے سامنے وہی تین لوگ تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ۔ تو ان کا خواب سچا تھا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے کہ یہ بالکل شروع کے اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں، یعنی بالکل ابتدا میں۔ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ ساتویں اسلام لانے والے تھے۔ ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مگر ایک روایت جو ملتی ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا قد بہت لمبا نہیں تھا، جسم فربا تھا، پنجا قوی تھا، پنجے یعنی یہ ہاتھ بہت مضبوط تھے، اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے، ناک چپٹی تھی، ہاتھ کی انگلیاں موٹی اور مضبوط تھیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اس کی وجہ سے، بہت زیادہ بال جسم پہ ہونے کی وجہ سے شیر کی طرح لگتے تھے۔ رنگ کچھ ڈارک تھا، اس طرح سے ہمیں یہ روایات پتہ چلتی ہیں ان کے حلیے کے بارے میں۔ جب یہ اسلام لے کر آئے تو ان کے اسلام لانے سے ان کی جو سب سے محبوب ہستی تھی، ان کی والدہ، وہ بہت زیادہ غمگین ہوئی۔ ان کو اپنی والدہ سے نا انتہائی محبت تھی، ان کی خدمت بہت کیا کرتے تھے، اور جس سے محبت زیادہ ہو، آپ دیکھیں انسان اسی کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہوتا ہے۔ تو والدہ نے، کہتے ہیں، مجھ سے خفا ہو کے پوچھا کہ اے سعد، یہ کیسا دین ہے جس نے تجھے اپنے ماں باپ کے دین سے ہی ہٹا دیا، یعنی باپ دادا کا، ماں کا دین اس سے ہٹا دیا ہے تمہیں؟ خدا کی قسم، یا تو تم یہ دین چھوڑ دو ورنہ میں مرتے دم تک کچھ نہیں کھاؤں گی اور نہ پانی کا گھونٹ پیوں گی، یہاں تک کہ اسی حالت میں میری موت آ جائے گی اور غم سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا اور شرمندگی تیرا مقدر بن جائے گی اور زندگی بھر لوگ تجھے تانے دیتے رہیں گے، یعنی یہ کہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ تو میں، کہتے ہیں، میں نے کہا، ماں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے تجھ سے انتہائی عقیدت ہے، لیکن یہ دین مجھے تجھ سے زیادہ پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ اپنی اس دھمکی پہ قائم رہے۔ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کئی روز اس نے بغیر کچھ کھائے پیے گزار دی، جس سے ماں کا جسم بالکل کمزور ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا کہ کبھی بے ہوش ہوتی، کبھی ہوش میں آتی، کبھی پھر بے ہوش ہوتی، پھر ہوش میں آتی۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنی ماں کے پاس جاتے اور التجا کرتے کہ کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ انکار کرتی تھی اور بڑے سختی سے کہتی تھی کہ میں مرتے دم تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، ہاں اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ دے۔ اب آپ سوچیں کہ بعض دفعہ نا انسان دین کی طرف آتا ہے، آج بھی تو اپنے جو پیارے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ بلیک میل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے اس کو محبت ہے، اور یہ اس محبت میں آ کے ہمارا کہنا مان لے گا، اور اس محبت میں آ کے یہ ہمیں، ہم جو بھی اس کو کہیں گے، الٹا سیدھا جو بھی کرانا چاہیں گے وہ کرا لیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے صحابہ پہ تو کہیں مار پیٹ اور ٹارچر ہوا، ان کے ساتھ محبت کی مار ان کو پڑی، کہ ماں نے محبت کا کہہ کے اور پھر ان کو بلیک میل کیا۔ تو ہر طرح کی بلیک میلنگ ہوتی ہے اور ہر طرح کی ٹارچر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ٹارچر ہے کہ انسان کے پیارے اس کو اس طرح کی باتیں کہیں اور اس کو دین سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی اسلام کی شروعات تھی، ابھی کوئی احکامات تو اترے نہیں تھے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، کیسے اپنی ماں کو اس چیز سے، بھوک ہڑتال سے ہٹاؤں۔ ایک دن ماں کے پاس گئے تو ماں نے سوچا شاید اب یہ مان گیا ہے، واپس اب دین پہ آ جائے گا، تو اس نے آنکھیں کھولی اور بڑی خوش ہونے لگی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس وقت انتہائی جذباتی انداز میں فرمایا کہ اے میری ماں، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ محبت مجھے اللہ اور اس کے رسول سے. خدا کی قسم، اگر آپ کے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائیں، تب بھی میں اپنے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک لڑکا ہے، اور ٹین ایجر لڑکا، اور ان کا عزم کتنا پختہ ہے، کتنے اپنے دین پہ جمے ہوئے ہیں. اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہہ دیتے ہیں، ہمارے بچے نے منہ بنا لیا، ہمارے فلاں نے ایسا کہہ دیا، اب ہم کیا کریں، ہم تو بڑے مجبور ہو گئے، کیا کریں، بچوں کے سامنے نہیں ہماری چلتی. یہ دیکھیں ان کو اپنی ماں سے کتنی محبت تھی، لیکن اس محبت کو بھی ایک طرف کر دیا کہ نہیں، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور یہیں سے ہم سیکھتے ہیں کہ کوئی رشتہ بھی کتنا بھی پیار ہو، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول سے اوپر نہیں ہو سکتا. لہٰذا کسی رشتے کو بھی ان سے بڑھ کے نہ بنا لیں کہ انہوں نے کہہ دیا تو اللہ کا حکم تو ٹوٹے، لیکن میرے شوہر کا حکم یا میرے بچے کا حکم یا میرے خاندان کا حکم، ان کا حکم نہ ٹوٹے کبھی. تو کس کو ہم آگے کرتے ہیں اور کس کو پیچھے کر دیتے ہیں، سوچنا چاہیے. اور آپ دیکھیں، جب ایسا مضبوط ایمان ہوتا ہے نا کہ انسان ایک راستے پہ چل پڑتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے اب اس راستے کو نہیں چھوڑنا، آندھیاں آئیں طوفان آئیں، یقین جانے میری یہ بات کو آپ لکھ لیں آج اس بات کو، یہ میں ایسے ہی نہیں کتابی بات نہیں کر رہی، یہ میں نے دنیا کو دیکھ کے تجربے کے ساتھ بات آپ کو بتا رہی ہوں، کہ آپ دیکھیں گے جس وقت آپ مضبوط ہوں گے نا، تو آپ کے ساتھ لوگ ٹکرا کے وہ گر پڑیں گے، وہ کمزور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لے گا. وہی لوگ ایک دن آپ کا بازو بن جائیں گے، وہی لوگ ایک دن آپ کی بات کو اپریشیٹ کریں گے، مگر شرط یہ کہ آپ نے نہیں ٹوٹنا. کیسی بات ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہو وہ ٹوٹ جائے، اور جو شیطان کے راستے پہ ہو وہ ثابت قدم رہے، وہ اس کو توڑ دے جو اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے. یہ کتنا کمزور تھا کہ وہ ایک ہی ٹکر سے ٹوٹ گیا، گر گیا. تو اگر آپ پوری دنیا کی بھی مخالفت آپ کے سامنے ہو، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر جمے رہتے ہیں اور اللہ کے حکم کو نہیں ٹوٹنے دیتے، تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک دن آپ کے ساتھ ملا دے گا. اور یہی ہوا، ماں نے تو پختہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے نہیں کھانا پینا جب تک کہ یہ نہ دین سے ہٹ جائے، اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو ماں کو بھی سمجھ آ گئی کہ اس کو میں نہیں ہلا سکتی، پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر کھانا پینا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی ان کی شان میں. اور قرآن میں آتا ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لے جس کو تو نہیں جانتا، تو ان کی بات کو ہرگز نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہنا. یعنی آپ دنیا میں تو ان کے ساتھ اچھا کریں گے، لیکن اگر یہ آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے دین سے پھر جائیں، تو وہاں پہ جا کے کہنا ہے کہ نہیں، یہ نہیں میں نے ماننا. سورہ لقمان کی آیات ان کی شان میں اتری تھی. اسی طرح یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں خون بہایا تھا. ہوا کچھ یوں تھا کہ کفار کے خوف سے شروع شروع میں، آپ کو پتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مکہ سے باہر جا کے ویران سنسان گھاٹیوں میں چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ ایک گھاٹی میں یہ چند صحابہ کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے کہ وہاں سے کچھ اوباش نوجوان آئے، ابھی دارالارکم بھی نہیں بنا تھا، اور حرم میں تو آپ کو پتہ ہے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ کچھ ایسے نوجوان آئے جنہوں نے سوچا کہ ہم ان کو تنگ کریں. جب یہ نماز میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے ان کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیے اور ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا. تب سعد بن ابی وقاص، ان کے ہاتھ میں ایک کہا جاتا ہے کہ اونٹ کوئی ہڈی تھی یا اونٹ کو مارنے والی جو چھڑی تھی وہ تھی، تو انہوں نے وہ لی اور ایک کافر کے سر پہ ماری، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن خطل، جو بدترین دشمن تھا مسلمانوں کا بعد تک بھی. بعد میں وہ ایسا ہوا تھا کہ اوپر اوپر سے اسلام لے آیا تھا، مدینہ بھی آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد مرتد ہو گیا اور واپس مکہ آ گیا تھا. اور یہ ان میں سے ہے، ان ایک میں سے ہے، چھ میں سے ایک ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت فرمایا تھا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. تو یہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ گیا تھا اور اس کو وہاں قتل کیا گیا تھا. تو ان میں یہ تھا جس کے سر پہ انہوں نے وہ ہڈی ماری اور اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا. تو علماء کہتے ہیں کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلا خون بہا تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں سے عمل میں آیا تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، یہ مکہ میں ہی مقیم رہے تھے، یعنی ہجرت حبشہ نہیں کی تھی. ہو سکتا ہے ان کے اوپر اس طرح سے مظالم نہ ہوں جیسے دوسرے مسلمانوں کے اوپر تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ ہجرت کی ہو. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تو یہ بھی ان میں سے تھے جو ہجرت کرنے والے تھے. مدینہ میں پہنچ کر کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بھائی عتبہ بن ابی وقاص جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، ان کے مکان پہ انہوں نے بھی قیام کیا. ایام جاہلیت میں ان کے بھائی سے خون ہو گیا تھا، انتقام کے خوف سے وہ مدینہ میں آ کے رہنے لگا تھا. تو یہ بھی مدینہ آئے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے ایک دفعہ، بدر سے بھی پہلے کی بات ہے، کہ ان کو ایک جماعت میں ساتھ بھیجا تھا حجاز کے ساحلی علاقے میں کہ قریش کی نقل و حرکت کو دیکھ کر آئیں. تو صرف یہ تھا کہ جا کے ان کو دیکھ کے آئیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. عبیدہ بن الحارث جو تھے ان کی قیادت میں ایک جماعت یعنی بنائی گئی تھی جس میں یہ شامل تھے. تو انہوں نے صرف دیکھنا تھا، کوئی جنگ وغیرہ نہیں کرنی تھی، لیکن ان کو چین نہیں آیا، انہوں نے وہاں پہ بھی ایک تیر چلا دیا. تو کہا جاتا ہے کہ اسلام کا پہلا تیر تھا جو اللہ کے راستے میں چلایا گیا. سیرت ابن حشام میں یہ بات ہے. دوسری دفعہ خود ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت دی اور آٹھ مہاجرین کو ان کے انڈر کر کے روانہ کیا کہ آپ جائیں، اور ایک قریش کا ایک قافلہ جا رہا ہے تو آپ وہاں جائیں، اگر وہاں جا کے ان کو پا لیں تو الگ بات ہے، ان کو پکڑ لیں، اور اگر نہ وہ ملے تو واپس آ جائیں، ان کو پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں ہم پانچ دن اور رات مسلسل چلتے رہے، یعنی صبح کے وقت چھپ جاتے تھے اور رات کے وقت سفر کرتے تھے. جب اس جگہ پر پہنچے تو وہاں سے قافلہ نکل چکا تھا، تو کوئی جنگ وغیرہ پیش نہیں آئی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک خط دیا تھا کہ آپ روانہ ہوں ایک جماعت کو لے کر، اور جب دو دن گزر جائیں تب آپ یہ خط کھول کے پڑھنا اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا. تو وہ دو دن تک چلتے رہے، اور اس کے بعد جب خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جو نخلستان ہے وہاں پہنچ کر قریش کی نقل و حرکت کا پتہ چلائیں. عبداللہ بن جحش نے اپنے ساتھیوں کو یہ فرمان سنایا اور پھر خود فرمایا، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، جس کو شہادت منظور ہو وہ میرے ساتھ چلے. سعد بن ابی وقاص اور تمام دوسرے ساتھی انہوں نے جوش کے ساتھ سمینا ماتانا کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن کچھ دور جانے کے بعد ان کا اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا، ایک ہی اونٹ پہ دونوں تھے، دو اونٹ گم ہو گیا، اور عبداللہ بن جحش تو آگے گئے اور وہ نخلستان میں پہنچ کے قریش کا جو ایک قافلہ تھا اس کی نقل و حرکت دیکھنے کو کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے وہاں پہ جنگ کر لی اور مال غنیمت لے کے اور چند قیدی لے کے مدینہ آئے. اور آپ کو وہ واقعہ پتہ ہے کہ وہ پھر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا، جبکہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور کافروں نے اس کے اوپر بہت بہت باتیں بنائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری سورہ بقرہ میں یسالونک عن شہر الحرام قتال فی ولی, وہ آیت ہے جو 27 نمبر وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. قریش فدیہ لے کے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے, لیکن اس وقت تک ابھی سعد بن ابی وقاص کا اور ان کے ساتھی کا پتہ نہیں چلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ دونوں صحیح سلامت پہنچ نہ جائے میں تمہارے قیدی رہا نہیں کروں گا. تو جب یہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کیے تھے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بدر میں انہوں نے ان کے بھائی, ان کے چھوٹے بھائی تھے جو بھی ابھی کافی چھوٹے تھے, بالغ بھی نہیں ہوئے تھے, تو ان دونوں نے شرکت کی تھی. ہوا یہ کہ ان کے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ گئے, کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کا معائنہ کرتے تھے پہلے, تو جب انہوں نے دیکھ لیا اگر کہ میں چھوٹا ہوں تو مجھے واپس کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو بچہ سمجھ کے ان کو لوٹا دیا. یہ سن کے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا اور بہت منتیں کرنے لگے کہ مجھے ساتھ لے کر چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کے ترس آ گیا اور ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی. اجازت ملنے پہ ان کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے اتنے زیادہ خوش ہوئے اور ان اپنے ہاتھ سے ان کے کندھے پر تلوار لٹکائی. پھر دونوں بھائی میدان میں اترے اور جب مارکہ آ رہی ختم ہوئی, لڑائی ختم ہوئی, تو سعد بن ابی وقاص اپنے چھوٹے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے اور دیکھا کہ عمیر شہید ہو چکے ہیں, ان کو بدر میں ہی دفن کر کے اکیلے مدینہ آئے. اور آپ جب کبھی بدر جائیں تو اب تو انہوں نے چار دیواری کر دی ہے, لیکن بدر میں بہت کم ہی صحابہ شہید ہوئے تھے. ان شہدا میں یہ حضرت عمیر بھی ہیں, چھوٹے بچے, یعنی سمجھ لیں ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں. تو ان کو یہ غم سہنا پڑا اپنے بھائی کی شہادت کا. انہوں نے بہت جگری سے, جگر کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا تھا. اور انہوں نے سعید بن العاص, کافر جو تھا, اس کو جب قتل کیا تو اس کی ایک تلوار تھی ذوالقطیفہ نامی, تلواروں کے بھی نام ہوتے تھے, ان کو بڑی پسند آ گئی, لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابھی اس وقت مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اور یہی پتہ تھا کہ پچھلی شریعتوں میں مال غنیمت جو ہے وہ حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ واپس جاؤ اور اس کو جہاں سے لیا ہے وہیں پہ واپس رکھا. تو گئے اور حکم کی تعمیل کی, اس کو واپس وہیں پہ رکھا ہے. اس کے بعد سورہ انفال کی آیات جب نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو عنایت فرمائی. تو یعنی یہ سورہ لقمان کی بھی آیات نازل ہوئیں, سورہ انفال کی بھی, کہتے ہیں یہ آیتیں میرے متعلق نازل ہوئیں. تو اس لیے آپ چار جگہ پہ انہوں نے فرمایا کہ میرے متعلق قرآن میں آیات نازل ہیں, دو آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اسی طرح احد میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور یہ ان چند ایک صحابہ میں سے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تھے. جب آپ نے احد پہاڑ میں پناہ لی تھی اس وقت یہ بھی ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب طلحہ بن عبید اللہ تھے تو ان کے بعد یہ بھی پہنچ گئے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست تیر انداز تھے, بہت تیر اندازی کے ماہر تھے. یعنی جس وقت بچپن بھی تھا تو کھیل کود میں ان کا زیادہ نہیں دھیان ہوتا تھا, کھیل کود کے اندر زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا جیسے بچوں کا عام طور پہ ہوتا ہے, بلکہ یہ بڑی ان کے اندر ذہانت تھی, بڑی فراست تھی, بڑوں کے مقابلے کی تھی. اس وقت بھی جب ان کے ہم عمر کھیلنے میں لگتے تھے تو یہ اکثر اوقات تیر بنانے میں اور ان کو سنبھالنے میں لگے رہتے تھے. جو وقت بچتا تھا تیر بنانے سے تیر اندازی کرتے تھے. تو اس کے اتنے ماہر تھے تیر اندازی کے، کہتے ہیں ون آف دا بیسٹ تھے صحابہ میں، کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے تھے اس وقت، کہ تیر لیتے تھے اور جو بھی مشرک پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا اس کی طرف تیر برساتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تیر اندازی میں کمال دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تیر دیتے تھے اور فرماتے تھے ایسا تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، فدا کا ابی و امی۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو جن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس سے پہلے بھی میں کسی کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا۔ کون تھے وہ؟ زبیر بن عوام، جن کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا۔ ان کے بارے میں بہت زیادہ کتابوں میں نہیں آتا، لیکن وہ بھی روایت صحیح ہے کہ ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور ان کے بارے میں بھی فرمایا تھا۔ ان کا زیادہ مشہور ہے کیونکہ بہت ساری روایات ہیں، بلکہ یہ خود بھی روایت کرتے ہیں، اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں ہوں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ کیونکہ یہ صرف دو ہی صحابہ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسا جملہ کہا ہو، ان کے علاوہ کبھی کسی کے لیے نہیں کہا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان دو کے متعلق کہا۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احد میں بعض کہتے ہیں کہ ان کا بھائی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگایا تھا، اور ان کا بھائی ان میں سے تھا جن کے زخم لگانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر یہ اتنے فدا تھے کہ فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ میں، یعنی اپنا جو بھائی ہے اس سے زیادہ میں کسی کے خون کا پیاسا نہیں جتنا اس کا، کیونکہ وہ ان میں شامل تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگایا تھا۔ اس کے بعد بھی فتح مکہ تک جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور فتح مکہ کے بعد بھی غزوہ حنین میں بھی انہوں نے اپنے کارنامے سر انجام دیے، تبوک میں بھی شریک ہوئے، پھر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع کا ارادہ فرمایا تو سعد بن ابی وقاص بھی ساتھ تھے، لیکن مکہ پہنچ کے انتہائی بیمار ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو بالکل ہی ان کو لگ رہا تھا کہ میں اب بچوں گا نہیں، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں مالدار آدمی ہوں لیکن میری ایک ہی بیٹی ہے۔ اس وقت ان کی ایک بیٹی تھی، بعد میں تو اور بھی اولاد ہوئی لیکن اس وقت صرف ایک بیٹی تھی۔ کہتے ہیں میری ایک بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پھر فرمایا اچھا میں دو تہائی مال صدقہ کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں، پھر فرمایا میں آدھا مال صدقہ کر دوں، فرمایا نہیں، پھر ایک ثلث کی آپ نے اجازت دی، 1/3 کی، اور فرمایا یہ بھی بہت ہے، بہت ہے کہ تم 1/3 صرف صدقہ کر سکتے ہو۔ اور اسی لیے آج تک جب ہم وراثت کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو یہ حدیث آپ اس میں لازمی پڑھیں گے، کیونکہ ایک تہائی سے زیادہ کوئی بھی وصیت نہیں کر سکتا۔ جب آپ کو یہ ہو کہ میں، یعنی زندگی کی امید ختم ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اب میں مرنے لگی ہوں بس، تو اس وقت اگر آپ کہیں نا کہ میں نے سارا مال فلاں ہاسپٹل کو دے دیا، میرے فلاں چیزیں، یہ نہیں آپ کر سکتے۔ ہاں آپ اپنی اس تندرستی کی حالت میں ٹھیک ٹھاک ہیں، بے شک سارا مال دے دیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن جس وقت انسان کو یہ ہو کہ اب میں نے بچنا نہیں ہے، اس وقت آپ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی آپ اپنے مرنے کے بعد کی 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، چاہے آپ اچھے بھلے بھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ان کو ایسی حالت میں چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یعنی اپنے وارثوں کو اگر آپ माल के साथ छोड़ते हैं वो बेहतर है। आप सोचते हैं उसके अंदर कोई नेकी नहीं है, उसमें भी नेकी है। और फरमाया जो कुछ भी तुम अल्लाह की रजा की खातिर करोगे इसका अजर मिलेगा, यहाँ तक कि अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो उसका भी सवाब पाओगे। अलग इंसान सोचता है ये तो मेरे घर वाले ही हैं, इनको मैंने खिला दिया तो इसके ऊपर क्या सवाब है, नहीं फरमाया उसके ऊपर भी सवाब है। तो अगर उनको विरासत में उनके लिए हिस्सा छोड़ोगे तो इसमें भी सवाब है। फिर इनको अपनी हिजरत का इतना था कि मेरी हिजरत का अजर ज़ाया ना कहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशानी थी तो बेकरार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रोते हुए देखा, पूछा क्यों रोते हो, अर्ज़ किया मुझे लगता है कि यहीं पे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मौत आ जाए, और मैंने जो हिजरत की है वो उसका अजर ज़ाया जाए, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तसल्ली दी, इनके सीने पे हाथ रख के 3 दफ़ा दुआ फरमाई, या अल्लाह साथ को सेहत अता फरमा, या अल्लाह साथ को सेहत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले थे तो दुआ कबूल हुई, सेहतमंद हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये बशारत दी कि ऐ साथ तुम इस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक तुमसे एक कौम को नुकसान और दूसरी कौम को नफ़ा ना पहुँच जाए। और ये पेशींगोई सच साबित हुई, क्योंकि वाकई एक कौम को नुकसान हुआ, यानी जो फारिस ईरानी थे उन फतूहात में इनका बहुत बड़ा हाथ था, और इनकी वजह से इनकी कौम को मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा था। मक्का से वापस आके यानी हजतुल विदा से वापस आके आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम कुछ अरसे बाद वफात पा गए, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब खिलाफत उन्होंने संभाली तो इन्होंने बग़ैर किसी डिले के बैत कर ली उनके हाथ में। और उसके बाद भी हज़रत उमर के हाथों पे भी बैत की, और मुहिम्मात का जो सिलसिला शुरू हुआ था शाम और इराक, और ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने से ही, उनके एंड के ज़माने से ही शुरू हो गया था। लेकिन हज़रत उमर ने जब खिलाफत संभाली तो फिर तो उन्होंने बहुत वसी कर दिया था इसको, ख़ास तौर पे फ़ारिस के ऊपर उन्होंने तवज्जो दी। और जो बहुत मशहूर कुछ जंगें हैं जिनका आप नाम भी जानते होंगे और उनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए, जैसे यरमूक है, जैसे कादसिया है, तो ये कादसिया की जंग के कमांडर, कादसिया की जंग मुसलमानों ने किसके ख़िलाफ़ लड़ी थी, अहले फ़ारिस के ख़िलाफ़, ईरानियों के ख़िलाफ़। ये जो इराक और ईरान है ना, ये पूरा एक ही इलाका था, और इतनी बड़ी सुपर पावर थी ये, और इंतहाई मज़बूत इनकी ममलिकत थी। रोम की तरफ खालिद बिन वलीद को भेजा गया था और फ़ारिस की तरफ इनको भेजा गया, और ये भी यानी जंगी मुहिमात में बड़े जीनियस थे। समझ लें कि आज जो इराक और ईरान और ये सारा इलाका जो आज मुसलमान है, ये साद बिन अबी वक्कास की खिदमात हैं जिसकी वजह से ये मुसलमान हुए थे। और ज़मीनी इलाका जितना इनके हाथों फतह हुआ है उतना किसी और के हाथों फतह नहीं, यानी ज़मीन का अगर रकबा देखा जाए, एरिया देखा जाए, तो एरिया वाइज इनकी जो जो इन्होंने फतह किया वो सबसे ज़्यादा है। इन्होंने जब इनको भेजा गया फ़ारिस की तरफ तो इन्होंने पहले तो यही कोशिश की कि जंग ना हो, और बड़े बड़े सरदारान को भेजा कि वो जाके बातचीत करें शाहिरान के साथ कि इस्लाम ले आए या जिज़िया कबूल कर लें, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी ये पेशकश, और उन्होंने कहा कि हम तो इस्लाम नहीं लाते, बल्कि उन्होंने जो सफ़ीर थे उनके लिए खाक मंगवाई, यानी मिट्टी मंगवाई, और कहा लो ये तुमको मिलेगी, यानी मिट्टी मिलेगी तुम्हें। तो अमर बिन मादी जो गए हुए थे उन्होंने इस मिट्टी को अपनी चादर में ले लिया, और जब साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचे तो उनके सामने रख के फरमाया फतह मुबारक को, दुश्मन ने खुद अपनी ज़मीन हमें दे दी। तो जंग की तैयारियां शुरू की गई। ये वो जंग है जिसमें आपने रुस्तम का नाम सुना होगा ना, रुस्तम का नाम सुन लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि, देखिए अल्लाह अकबर, कि वो तो काफरों के साथ था, वो तो इन आतिश परस्तों के साथ था, और रुस्तम और इस्फंदियार और ये सब इनकी कहानियाँ और ये किस्से, ये हमें आज तक पता है। रुस्तम नाम भी लोग रख लेते, लेकिन ये उनका कमांडर था। ये उस वक़्त जंगे कादसिया बड़ी मुश्किल जंग थी, बहुत मुश्किल जंग, और बड़ी मशहूर जंगों में से है। इस जंग के अंदर समझ लें 4 दिन और रात मुसलसल जंग होती रही थी, और मुसलमान हजारों की तादाद में थे, और जो फारिस थे, अहले फारिस, ये लाखों में थे, लाखों में। और इनका ये था कि ये लोग बहुत अरसे से, चूंकि बड़ी 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 इनकी मजबूत फौज थी, कुव्वत के एतबार से भी और नंबर के एतबार से भी बहुत बड़ी फौज थी, और बड़ी स्किल्ड फौज थी। आप खुद सोच लेना सुपर पावर का कैसा होगा फिर, यानी किस तरह की होगी सुपर पावर। तो जब इनके सामने आए, इसकी बड़ी डिटेल्स मिलती हैं, अब इतनी डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन ये पता चलता है कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास खुद बीमार हो गए थे, इनके जिस्म पे दाने निकल आए थे, तो खुद जंग में जा नहीं सके थे, मगर एक किला नुमा या एक महल, बाज़ जगह पे लिखा हुआ अबैंडन्ड था, यानी बिल्कुल वीरान सा था, जिसके अंदर इन्होंने अपने ये जिसमें जाके ये ठहर गए थे, और वहाँ से एक ऊंची जगह से ये सारी जंग का नक्शा देखते थे। और इन्होंने खालिद इब्ने अरफता, एक मुसलमान है जिनको अपने कायम मकाम मैदान जंग में इन्होंने कमांडर बनाया था, खुद ऊपर से बैठ के देख रहे थे, और खुद वहाँ से इन्होंने जब कोई बात कहनी होती थी, कोई हुक्म देना होता था, तो पर्चों पे लिख के उसकी गोली बना के खालिद की तरफ फेंकते थे, और खालिद फिर उन हिदायत के मुताबिक लड़ाई लड़ रहे थे। ये जंग इसलिए भी एक इसमें डिफरेंट चीज़ थी, वो ये थी कि इस जंग में मुसलमानों का सामना ऐसी फौज के साथ था जिनके साथ जंगी हाथी थे, जिनके ऊपर चोटी के उनके बहादुर सवार थे, और इन हाथियों की सूंडों के साइडों के ऊपर उन्होंने तलवारें लगाई हुई थी। जब ये हाथी मुसलमानों की सफ़ों में घुस जाते थे, तो अपनी सूंड हिलाते थे, जिससे मुसलमान शहीद होते थे, और इतने जाहिर है बड़े बड़े हाथी थे, इनको देख के घोड़े भी बिदक जाते थे। तो एक यानी बड़ी मुश्किल हो गई थी मुसलमानों के लिए। अब पहला दिन जो था मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ, दूसरा दिन भी ऐसा हुआ कि मुसलमानों को लग रहा था कि हमारे लिए शिकस्त है। तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने फिर एक हुक्म दिया, एक कबीले के लोग थे मुसलमानों में जो कि तीर अंदाज़ बड़े माहिर थे, उनको हुक्म दिया कि तीर हाथी जो थे ना, पूरे के पूरे कवर्ड थे लोहे में, सिर्फ उनकी आंखें थी जो आगे से नज़र आती थी और सूंड थी, कि इनकी आंखों पे मारो और सूंडों को काटो। तो ये भी किसने किस तरह पता चला मुसलमानों को कि कैसे ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है, एक फारिस का ही था जिसने ये बताया कि ये हाथी जो है ना, इनकी आंखों में मारेंगे और सूंड काट देंगे तो ये फिर कुछ काम के नहीं रहते। तो उनकी आंखों में और सूंडों को काटा गया, तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल पागल हो गए, और वो अपने ही लश्कर को रोंदने लगे, दीवाना वार भागना शुरू हो गए, और ये चीज़ बड़ी काम आई मुसलमानों को, और काफ़रों को बहुत नुकसान पहुंचा, और मुसलमानों का पलड़ा भारी हो गया। चौथे दिन उनका कमांडर मारा गया, और मुसलमानों ने ये जंग जीत ली। इसी जंग के अंदर एक शायर था अबू महजन सकफ़ी, जिनको के हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने शराब पीने के जुर्म में अपनी वहाँ पे जो किला था या जो जो महल सा था उसमें कैद कर दिया था। अब वो वहाँ से देखते थे कि जंग हो रही है और बेताब हो रहे हैं, जब्त नहीं हो रहा कि मैं क्या करूं। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास की बीवी से दरख्वास्त की कि इस वक्त मुझे छोड़ दें, अगर मैं लड़ाई से वापस ज़िंदा आ गया तो खुद आके मैं बेड़ियाँ पहन लूँगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास की बीवी सलमा ने इनकार किया तो हसरत के साथ शेर कहे कि इससे बढ़ के क्या गम होगा कि सवार नेज़ा बाजियाँ कर रहे हैं और मैं जंजीरों में बंधा हुआ, जब मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो जंजीरें बागें खींच लेती हैं और दरवाजे मेरे सामने बंद हैं और ऐसे मेरे सामने बंद कर दिए गए कि पुकारने वाला पुकारते पुकारते थक जाता है कि मैं इतना कह रहा हूँ लेकिन मेरी सुन नहीं रहे। उन्होंने ऐसे अशार कहे कि सलमा उनके ऊपर इतना असर हुआ, उन्होंने बेड़ियाँ काट दी और ये जो अबू महजन थे ये हज़रत साद के घोड़े पे सवार होके आग की तरह जंग में कूद पड़े और बड़ी बहादुरी से लड़े। हज़रत साद देख रहे हैं और वो हैरान हैं, उनको नहीं पता कि ये चले गए। शाम को जब जंग ख़त्म हुई तो अबू महजन ने खुद आके बेड़ियाँ पहन ली। सलमा ने यह हालात हज़रत साद से बयान की तो उन्होंने फरमाया खुदा की कसम मैं ऐसे इंसान को सज़ा नहीं दे सकता जो इस्लाम पे फिदा होने वाला हो, और इसी वक्त उनको रिहा कर दिया। अबू महजन भी इतनी कदरदानी देख के उन्होंने कहा कि मैं भी अब वादा करता हूँ आइंदा मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। तो इसके अलावा भी आगे ये अच्छा ये जो कादसिया की जंग हुई है ये इतनी यानी बड़ी जंग थी, इसके बाद दुनिया के ऊपर मुसलमानों का रोब बैठ गया, मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए और इन लोगों को भी पता चला कि ये मुसलमान ऐसे ही नहीं है। ये यानी पहले तो ऐसे था ना कि बद्दू से कौम है, इनका इनका क्या है, ये तो कोई ऐसा मसला ही नहीं इनको ख़त्म करना। इससे पहले वो मुसलमानों को कुछ समझते नहीं थे, अरबों को भी नहीं कुछ समझते थे, फारस और रोम दो ही तो ताकतें होती थी। लेकिन जब ये मुसलमानों ने जंग जीत ली तो उसके बाद दुनिया के ऊपर एक धाक बैठ गई, फिर तो एक फतूहात का सिलसिला ही चल खड़ा हुआ। एक के बाद एक जंग होती रही और मुसलमान आगे बढ़ते रहे। यजदगर जो खुद इनका जो बड़ा था बादशाह था या समझ लें, वो भी खुद अपने महल से भाग गया, बड़ा सिपा सालार था इनका, तो उसको हालांकि सरहद के ऊपर जंग हो रही थी लेकिन जब उसको पता चला कि मुसलमान अब कादसिया में जीत गए और इधर को चल पड़े हैं तो वो अपने ख़ानदान समेत फरार हो गया। इतनी ये बड़ी जंग थी और इतनी बड़ी फतह थी इसमें, और ये भी हमें पता चलता है कि इसके बाद हज़रत साद बिन अबी वक्कास सरहद से फारिग हुए तो आगे जो इनका कैपिटल था मदाइन, मदाइन कहलाता था, बहुत अजीम शान शहर था, दुनिया का यानी एक सबसे बड़ा शहर और इतना खूबसूरत और इतना अजीम शहर, ये इराक में था। यानी उस वक्त कैपिटल जो फारस का था ना वो इराक में था, जैसे मैंने बताया ये सारा एक ही तो इलाका था। तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास जब मदाइन की तरफ चले तो रास्ते में दजला आता था, और ये दजला जो था ये यानी मदाइन और इन मुसलमानों के लश्कर के दरमियान दजला पड़ रहा था। और काफरों ने क्या किया कि उन्होंने मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही दजला के ऊपर जितने पुल थे वो सब आग लगा के जला दिए और जो कश्तियां वगैरह थीं वो भी हटा दी वहाँ से। अब जब मुसलमान यहाँ पे पहुँचे हैं तो कोई चीज़ नहीं है कि किस तरह क्रॉस करें इसको। तो उस वक़्त हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने एक पुरजोश खुतबा दिया और उन्होंने, क्योंकि कई दिन हो गए समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें, जाएं कैसे, जाएं आगे कैसे बढ़ें, तो उन्होंने फरमाया कि अब अपने घोड़े डाल दो दरिया में, और मुसलमानों ने अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। जब दरिया में डाल दिए तो दरिया के अंदर से चलते चले गए جس کو اقبال نے کہا ہے نا، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آج سوچتی ہوں کہ اللہ اکبر، کہاں گئے سعد بن ابی وقاص، کہاں گئے وہ شاہ سوار، کہاں گئے وہ بہادر. آج تو مسلمانوں کا خون بھی ہوتا رہے تو کوئی ان کی چیخیں سن کے بھی آگے سے کچھ بولنے والا نہیں، کوئی پرسانے حال نہیں. یہ وہ مسلمان تھے کہ جب ان کو آتے ہوئے مدائن والوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، ان کی زبان پہ ایک کلمہ تھا، دیو آمد دیو آمد، کہ یہ انسان نہیں، یہ تو دیو ہیں، یہ کیسے، یہ دریا پار، دریا میں انہوں نے گھوڑے ڈال دیے، دریا پار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں اب یہ جو قادسیہ کی جنگ بھی ہے نا، یہ معجزہ ہے کہ مسلمان جیت گئے، اور اس طرح یہ بھی آنا اس طرح معجزہ ہے. اللہ اکبر. اور سب سے آگے کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص. ان کے پیچھے سارے لشکر نے ڈال دیے. سوچیں نا ذرا، آپ خود سوچیں کہ موجیں کیسے گھوڑوں سے ٹکرائی ہوں گی، ایسے لگ رہا ہوگا کہ ڈوب جائیں گے. یعنی فارس والے بھی حیران رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں. تاریخ طبری میں یہ الفاظ لکھے ہوئے کتاب میں کہ اس طرح سے ان کے منہ سے بات نکلی. اب جب یہ وہاں پہنچے تو ان کے سامنے جو سپہ سالار تھا، وہ تو تھوڑی سی فوج کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس نے گھاٹ پہ ہی تیر اندازوں کے دستے متعین کر دیے تھے. مسلمان تو سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہے تھے، تو وہ لڑا لیکن وہ شکست کھا گیا. اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ جو جنگ قادسیہ ہے نا، اسی میں وہ مشہور، آپ کو کبھی میں نے واقعہ کئی دفعہ سنایا ہے اگر آپ کو یاد ہو، وہ جو شاعرہ خنسہ، بہت بڑی شاعرہ تھی عرب کی، جو مسلمان ہو گئی تھی، آج بھی اس کے جو ہے نا وہ بیروت میں اس کے جو سارا شاعری ہے وہ چھپی بھی ہے. اس کے چاروں بیٹے تھے نا، جب لڑائی شروع ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ میرے بیٹو، تم اپنے ملک پہ بھاری نہیں تھے، نہ تم پہ قحط آیا ہوا تھا، باوجود اس کے تم یہاں پر آئے ہو اور فارس کے آگے مجھے بھی کھڑا کیا ہے. خدا کی قسم، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو، اس طرح ایک باپ کی بھی ہو. میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی اور تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، جاؤ آخر تک لڑنا. اور بیٹے، چاروں بیٹوں نے ایک ساتھ بانگیں سنبھالی تھے، دشمن پہ ٹوٹ پڑے تھے اور چاروں شہید ہو گئے تھے. یہ خنسہ کے بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. اور یہ قادسیہ کی جب فتح ہوئی تھی نا، تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا، یعنی خط لکھ کے بھیجا فتح کا، اور تفصیل ساری بیان کی. اور ادھر حضرت عمر کا حال کیا تھا کہ جس دن سے قادسیہ شروع ہوئی تھی، ہر روز سورج نکلتے مدینہ سے نکل آتے اور کسی کی راہ تکتے تھے کہ کوئی قاصد آئے، کوئی پیغام لے کر آئے. ایک دن معمول کے مطابق گئے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے گھڑ سوار آیا. بڑھ کے اس کو پوچھا، تم کدھر سے آ رہے ہو؟ وہ بولا کہ میں اس طرح فارس سے آ رہا ہوں اور سعد بن ابی وقاص کا قاصد ہوں. تو اسے حالات پوچھنے لگے. اس نے کہا، خدا کی قسم اللہ نے ہم مسلمانوں کو فتح دیا. حضرت عمر کا حال دیکھے، اس کے گھوڑے کی رکاب پکڑی ہوئی ہے اور برابر اس کے ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں اور حالات پوچھتے جا رہے ہیں. تو جب مدینہ شہر میں داخل ہوئے نا، تو وہ حیران ہوا کہ میں جدھر جا رہا ہوں ادھر لوگ کہہ رہے ہیں امیر المومنین امیر المومنین. وہ ڈر گیا، کانپنے لگا، کہنے لگا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں نے ایمن تو گستاخی کر دی کہ میں گھوڑے کے اوپر تھا. تو فرمایا نہیں، کوئی حرج نہیں، بس تم اپنی باتیں جاری رکھو، اپنی بات جاری رکھو، جب مجھے بتاتے جاؤ کیا ہوا. مطلب کہ گھر تک پہنچ گئے اور پھر مجمع عام میں فتح کی خوشخبری دی، اور اتنا ایک پورا اثر تقریر کی نا، اور وہ تقریر کا اینڈ صرف آپ کو سناتی ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں، مسلمانوں میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا غلام ہوں.
میں بادشاہ نہیں کہ تم کو غلام بنانا چاہوں، میں تو خود اللہ کا غلام ہوں، البتہ خلافت کا بار میرے سر پہ رکھ دیا گیا، اگر میں اسی طرح تمہارے کام کروں تو تم چین سے گھروں میں سو، اس طرح تمہارا کام کروں کہ تم چین سے گھروں میں سو تو یہ میری سعادت ہے، اور اگر میری یہ خواہش ہو کہ تم میرے دروازے پہ حاضری دیا کرو تو میری یہ بدبختی ہے، میں تم کو تعلیم دینا چاہتا ہوں لیکن باتوں سے نہیں عمل سے۔ کہاں گئے عمر، کہاں گئے عمر، آج ایک عمر بھی ہو تو لاکھوں پہ بھاری ہے، آج مسلمان بزدل ہے، بزدل، اس کے اندر بہادری ختم ہو چکی ہے، اسی لیے تو غیر قومیں اس کو ترنے والا سمجھ کے نوچ رہی ہیں، لیکن بڑے کہا کرتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزار سال کی زندگی سے بہتر ہے، آج شیر کوئی نہیں اور گیدڑ ہی گیدڑ ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے جس وقت مدائن کو فتح کیا تھا تو آپ سوچیں کہ وہ کیا جگہ تھی، وہ کیا، میں نے آپ کو بتایا جیسے انسانیت کی تاریخ میں بھی ایسا محل کسی کا نہیں ہوا جیسا کہ کسرا کا محل تھا، وہ محل اتنا عالی شان تھا، اتنا زبردست تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے اندر ہر طرف نوادرات، خزانے، تاج نوشیروان کا، لباس، زریں، تلواریں، سونے کا گھوڑا تھا جس پہ چاندی کی زین کسی بھی تھی، اور چاندی کی ایک اونٹنی تھی جس پہ سونے کا پالان تھا، بیش بہا قیمتی پتھر، اونٹنی پہ جو سوار دکھایا گیا تھا وہ سر سے پاؤں تک جواہرات میں لدا ہوا تھا، اور اونٹنی کی جو مہار تھی اس پہ یاقوت جڑے ہوئے تھے، ایک فرش تھا جس کو ایرانی بہار کے نام سے پکارا کرتے تھے وہ لوگ، وہاں پہ بیٹھ کے وہ لوگ شراب پیا کرتے تھے، وہ بھی ایک امیزنگ چیز تھی، یعنی اتنا زبردست محل تھا، اتنی تو کربی عربوں نے ایسی چیز نہیں دیتی، ایون اس وقت کیا دیکھنی، آج بھی اگر آپ گوگل کریں فارسی میں اس کو کہتے ہیں قصرِ کسرا، قصر مطلب محل، اردو میں کہتے ہیں طاقِ کسرا، توا الف قاف، طاقِ کسرا، یہ محل آج بھی جو عراق کا دارالحکومت بغداد ہے اسے 37 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں پر واقع ہے، کسی زمانے میں یہ تھا مدائن، ایرانی شہنشاہوں کا دارالحکومت، آج سلمان پاک اس کا نام ہے، آج تک دیکھیں نا آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ کیسے کھڑا ہوا ہے اور کتنا بلند تھا اس کی جو مطلب ہے بتائی ہوئی کہ کیا میجرمنٹس تھی، اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج بھی ہم ایسی چیز نہیں دیکھتے، کیا وہ اس وقت ہوگا، اور وہ عربوں نے کہاں دیکھا ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا، جو کہ اتنی ساری چیزیں آج کی دنیا میں تو بہت ساری حسین و جمیل عمارتیں موجود ہیں، عرب لوگوں نے تو وہاں سے نکلے ہی نہیں تھے کبھی، تو وہ سعد بن ابی وقاص جو اونی جبہ پہنے ہوئے تھے، اتنے بڑے محل جو میسمرائزنگ تھا اس کے اندر فاتح کے طور پہ گھوم رہے ہیں، یہی وہ محل ہے جس میں کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجا تھا تو اس نے آپ کا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، آج اسی کسرا کے محل میں یہ گھوم رہے تھے، کہاں سے اسلام شروع ہوا اور کہاں پہنچ گیا، کسرا کا محل، اور ان کے ساتھ سلمان فارسی تھے، اللہ اکبر، جو بھی فارس سے کے ہی تھے نا، یہ بھی جب انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی تو ان کے باپ نے ان کو بہت مارا تھا، یا وہ جو ایک غلام بن کے مدینہ میں تھے وہ آج کسرا کے محل میں، اور پہلا کام جو وہ کرتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پر آزان دی جاتی ہے اور شاہی تخت جو تھا وہاں پہ پڑا ہوا تھا، تو لوگ بھاگ بھوگ گئے، اب ظاہر ہے یہ اب وہاں پہ ممبر رکھا گیا، وہاں پہ جمعے کی پہلی نماز وہاں پہ پڑھی گئی، یعنی سب سے پہلے یہاں پہ جمعے کی نماز پڑھی گئی، اور اس کے بعد اس کو ایک ٹیمپریری طور پہ ایک کچھ عرصے تک مسلمانوں نے اس کو مسجد کے طور پہ یوز کیا. اب وہ پتہ اس محل کی محرابے میں بغیر ستونوں کے، بغیر ستون کے، بغیر کوئی پلر، بغیر کوئی سرے کے، بس دیواروں پہ قائم ہے، اور محرابوں کی دونوں طرف راہداریاں، کمرے اور ہال تھے. یہ وہی محل ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو کہا جاتا نا وہ کسرا کے محل کے 14 کنکرے گر گئے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر پہ یہ سہرا ہے کہ انہوں نے یہ فتح کیا تھا، اور پھر فتوحات کا سلسلہ چلتا ہی گیا. حضرت عمر نے اس کے بعد ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا تھا عراق کا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت سعد نے ایک عرصہ تک مدائن میں قیام کیا نا، تو ان کو لگا کہ یہاں کی آب و ہوا نے اہل عرب کا رنگ روپ بھی بدل دیا. ظاہر ہے جب ایسی لگژریس جگہوں میں آئیں گے تو پھر آہستہ آہستہ انسان وہاں کے رنگ ڈھنگ اپنانے لگتا ہے. تو حضرت عمر کو اطلاع دی تو انہوں نے حکم دیا کہ عرب کی سرحد میں کوئی مناسب جگہ تلاش کر کے ایک نیا شہر بسائیں. تو پھر اس لیے وہ چھوڑ کے، مدائن چھوڑ کے، تو انہوں نے شہر بسایا کون سا جانتے ہیں آپ؟ ایک جگہ منتخب کی اور کوفہ کے نام سے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر عرب قبائل کو یہاں پر آباد کرا تھا. اس میں ایک عظیم الشان مسجد بنائی تھی جہاں پہ 40,000 نمازیوں کی گنجائش تھی، اور ایک عمارت بنائی تھی جو مسجد کے قریب تھی، جو بیت المال کی عمارت تھی، اور اپنا ایک گھر بنایا تھا اس کے پاس ہی. اور کچھ دنوں کے بعد بیت المال میں چوری ہو گئی تو حضرت سعد نے اس کی رپورٹ دارالخلافہ میں بھیجی حضرت عمر کو، تو انہوں نے حکم دیا کہ بیت المال کو مسجد کے ساتھ ملا دو تاکہ جب نمازی آئیں تو وہاں پہ آمد و رفت رہے گی تو بیت المال کا خزانہ بھی محفوظ رہے گا. تو انہوں نے یہ کیا تھا. اور ان کا جو مکان تھا، بڑا عالی شان مکان بنایا تھا حضرت سعد نے، وہ بھی بازار کے تقریباً درمیان میں تھا، جس کی وجہ سے بڑا شور و غل آتا تھا، آپس میں بات کرنی بھی مشکل ہو جاتی تھی. تو اسے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے مکان کے سامنے ایک ڈیوڑی سی بنائی اور اس میں ایک پھاٹک سا لگوا دیا تھا کہ لوگ آتے جاتے وہاں سے آئیں جائیں جیسے پل سا ہوتا ہے. تو جب حضرت عمر کو یہ اطلاع پہنچی تو اس خیال سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ آئیں اپنے کسی کام کے لیے اور ان تک نہ پہنچ سکیں کیونکہ یہ گورنر ہے، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ جا کے اس کو آگ لگا دی جائے، اس ڈیڑی کو، اس پھاٹک کو. چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی خاموشی سے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا. کوفہ جو تھا وہ پھر ایک فوجی چھاونی بن گیا تھا، یہاں تقریباً 100,000 فوج ہر وقت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حالات پھر کیسے ہوئے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عراق سے، یہاں سے اور خاص طور پہ کوفہ سے کیا کیا چیزیں نکلیں اور کتنے فساد نکلے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان کی جو آپ نے پوری لائف ہسٹری پڑھی تھی، تو فسادی کوفہ سے بھی تو آئے تھے اور مصر سے بھی. تو خیر یہ علاقہ ہمیشہ سے کچھ سازشیں اور وہ یہاں سے سر اٹھاتی رہیں. تو ان لوگوں نے حضرت سعد کے بارے میں بھی شکایات حضرت عمر کو بھیجنی شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک شکایت یہ تک بھیج دی کہ ان کو تو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی. تو حضرت عمر نے سعد کو بلا بھیجا کہ آپ آئیں اور رپورٹ کریں، اور ان کے سامنے پوری چارج شیٹ رکھ دی. تو آپ کے خلاف جتنی شکایات تھیں سب کی سب کا آپ نے جواب دیا. حضرت عمر نے فرمایا میرا آپ کے بارے میں یہی گمان تھا، آپ واپس جائیں اور اپنا کام جاری رکھیں. تو انہوں نے فرمایا، سعد نے اس کا جواب دیا کہ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں میں واپس جاؤں جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ مجھے نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، تو بس میں اب واپس نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے پھر الگ ہو گئے، انہوں نے کہا نہ مجھے یہ عہدہ چاہیے، نہ مجھے یہ سیاست چاہیے، نہ مجھے کچھ چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں عرب میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر پھینکا تھا۔ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جہاد کیا جبکہ ہمارا کھانا اس وقت صرف درختوں کے پتوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اور ہماری حالت یہ ہو گئی تھی کہ بکریوں کے مینگنیوں کی طرح ہم پخانا کرتے تھے جس میں رطوبت کا نام بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب بنو اسد مجھے دین کے امور میں نصیحت کرتے ہیں، اب یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو الگ ہو گئے تھے سیاست سے۔ پھر انہوں نے جب حضرت عثمان کا بھی زمانہ آیا تو اس میں بھی یہ الگ رہے، ساری سازشیں اور وہ کچھ ہوتی رہی۔ اس سے پہلے جو حضرت عمر نے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ چھ لوگوں کی جو شورا ایک بنائی تھی، ان کے اندر بھی یہ تھے۔ اور بلکہ حضرت عمر نے فرمایا تھا اگر خلافت کے لیے منتخب ہو سکے تو منتخب ہونا چاہیے ان کو، پھر لوگ ان کی خلافت سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ میں نے ان کو کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ سے الگ نہیں کیا تھا گورنری سے، یعنی مجھے کوئی ایسی ان کے خلاف شکایت نہیں تھی۔ اگر ان کو خلیفہ بنانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ان چھ لوگوں کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ یہ وہ چھ لوگ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے، ان لوگوں سے۔ تو ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری مدینہ میں ہی گزاری، اور جب حضرت عثمان کا یہ ساری باتیں ہوئیں ان کے خلاف تو انہوں نے فسادیوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن پھر بھی بے تعلق رہے تمام ملکی معاملات سے۔ تو جب حضرت علی اور حضرت طلحہ اور زبیر ان کے مقابلے میں جو جنگ جمل ہوئی تھی اس کے لیے روانہ ہوئے تھے تو لوگوں نے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں، لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے کوئی ایسی تلوار بتاؤ جو مسلمان اور کافر میں فرق کر سکے۔ تو کوئی جب ایسی تلوار ہی نہیں تو پھر کیسے میں تلوار چلاؤں۔ بلکہ ایک دفعہ خود ان کے بیٹے عمر بن سعد نے دیکھا کہ جنگل میں اونٹ چلا رہے ہیں، تو جب وہ گھوڑے پہ آ رہا تھا تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے سے فرمایا، اس کے سامنے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں اس سوار کے شر سے، یہ جو آ رہا ہے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ جب وہ بیٹا آیا تو اس نے کہا آپ تو اونٹ چرا رہے ہیں یہاں پہ اور لوگ ادھر بادشاہت اور حکومت کے لیے اپنی قسمتیں آزما رہے ہیں، یعنی لوگ وہاں پہ دیکھیں حکومتیں لے رہے ہیں، پاور میں آ رہے ہیں، لوگ آگے بڑھ بڑھ کے گورنریاں لے رہے ہیں، اس کے لیے لڑ بھی رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کرنے لگے اور آپ ادھر اونٹ چرانے میں لگے ہیں۔ تو آگے سے فرمایا خاموش ہو جا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی، پرہیزگار اور غنی کو، یعنی جو ان چیزوں سے بے نیاز ہو، اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان کو یعنی کوئی اس چیز سے نہیں تھی کہ مجھے بھی کچھ ملے، مجھے بھی کوئی عہدہ ملے، مجھے بھی کچھ ایسا چیز ملے۔ اب دیکھیں نا، بیٹا آ کے کہہ رہا، وہ بیٹا ایسا تھا جو کہ ذرا جس کو کہتے ہیں کہ یعنی اس کو شوق تھا، یعنی جیسے ہوتا ہے ہر ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی عہدے کا شوق تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے متقی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، غنی کو یعنی جس کے پاس ضرورت کے موافق ہو اور وہ اس کے بعد وہ پرواہ نہ کرے، اور پوشیدہ کو، چھپاوے کو۔ سبحان اللہ۔ اور ان کو بعد میں جب حضرت علی کی بھی وفات ہو گئی تھی شہادت ہو گئی تھی تو حضرت معاویہ خلیفہ بنے، تو سعد بن ابی وقاص بزرگ صحابہ میں سے، چند بزرگ صحابہ میں سے ایک باقی تھے، تو معاویہ ان کے پاس آئے ہیں اور فرماتے ہیں آپ نے کیوں میری حمایت نہیں کی؟ تو فرمایا میں نے ایک بگولا دیکھا جس سے میں نے کپڑے سمیٹ لیے اور اخ اخ کہہ کے میں دور ہو گیا۔ تو معاویہ کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا میں نے تو قرآن میں یہ نہیں پڑھا اخ اخ، بلکہ میں نے تو قرآن میں پڑھا کہ جب دو فریقوں میں جھگڑا ہو جائے تو آپ آگے آئیں اور صلح کروائیں۔ تو سعد فرماتے ہیں میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں لڑوں کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ حضرت علی کے بارے میں۔ تو کہتے میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں لڑوں اس کے خلاف، تو میں ان کے خلاف تو لڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت علی یعنی اتنی بڑی جرأت تھی ان کی، حالانکہ اس وقت معاویہ خلیفہ تھے اور حضرت علی کی تو وفات ہی ہو چکی ہے، اس کے باوجود ان کی سائیڈ لی کہ میں ان کے خلاف کبھی نہیں لڑ سکتا تھا، کہ تمہارے ساتھ نہیں میں مل سکتا تھا کبھی بھی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو ایسی چیزوں سے میں کوئی وہ نہیں تھی، بلکہ اپنی جو احادیث انہوں نے روایت کی ہیں نا انہی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایسی چیزوں سے جو فتنے والی چیزیں ہوں ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، دور رہتے تھے۔ کہ انہی سے وہ روایت بھی ہے کہ فتنوں کا ایک دور آئے گا جس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے۔ تو اس میں بھی یہی پتہ چلتا ہے ہمیں میسج کہ فتنوں کے دور میں فتنوں سے دور رہا جائے، اور یہ فتنوں سے ہمیشہ دور رہنے والے تھے۔ اور یہ ایسے صحابی رسول ہے کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوا کریں۔ تو واقعی ان کی دعا قبول ہوتی تھی، بلکہ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف کوئی بد دعا نہ کر دیں تو وہ کہیں قبول نہ ہو جائے، اس لیے لوگ ان کی بد دعا لینے سے ڈرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بخاری میں یہ روایت ہے کہ جب کوفہ سے شکایات آئیں تو حضرت عمر نے ایک بندے کو پہلے تحقیق کے لیے بھیجا تھا کہ تمام شکایات کے بارے میں پتہ کر کے آؤں۔ تو جو بھیجا بندہ تو وہ اس نے مسجدوں میں جا کے اعلان کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں مجھے بتائیں کون ہے جو سعد کے خلاف گواہی دے گا کہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں یہ صحیح ہیں۔ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ ایک مسجد میں وہ شخص جب گیا تو اسی طرح اعلان کیا تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا اور بولا میں سعد کے خلاف گواہی دیتا ہوں کہ اس نے ظلم کیا اور اس نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا۔ حضرت سعد نے جب یہ سنا تو اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی یا اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کو اندھا کر دے، اس کو اندھا کر دے اور اس کو ایک لمبی عمر دے اور اس کو دردناک زندگی دینا۔ تو سعد کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بھی عرصے بعد تک بھی یہ بندہ زندہ رہا اور انتہائی بوڑھا ہو گیا تھا، آنکھیں ڈھلک گئی تھی، نابینا ہو گیا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑتا پھرتا تھا۔ تو لوگ اس کو لان تان کرتے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے، تو کہتا تھا یہ میرا حال اس لیے ہوا ہے کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک دفعہ ان کے سامنے حضرت علی اور حضرت زبیر کو کسی نے گالیاں دی ان کے سامنے، تو انہوں نے اس کو منع کیا، تو وہ اور وہ کہنے لگا میں نہیں باز آتا، کیا کر لو گے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے خلاف بد دعا کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اچھا تو تم اپنے آپ کو کون سا کوئی نبی سمجھتے ہو کہ تم بد دعا کرو گے، تمہاری بد دعا مجھے لگ جائے گی، تو کرنی ہے جو بد دعا کرو، میں تو نہیں باز آتا یہ کہنے سے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمائے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس آدمی نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کو گالیاں دی ہیں جن کی بھلائی تجھ تک پہنچ چکی ہے اور تو نے ان کی بھلائی کو قبول کر لی ہے اور تیری رضا ان کے ساتھ ہے اور اس کی گالم گلوچ نے تجھے ناراض کیا ہے، تو اس کو نشان عبرت بنا دے ان کے لیے جو اس کے بعد آنے والے ہیں، یعنی اس کے بعد کبھی کوئی صحابہ کو گالم گلوچ نہ کرے۔ لوگ زمانے میں شروع ہو گئے تھے اس طرح کی باتیں کرنے، تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی یہ بدعا ان کی ایسی رنگ لائی کہ خارش زدہ اونٹ تھا وہ اپنے باڑے سے بھاگ نکلا اور لوگوں میں داخل ہو گیا، لوگ ہٹتے چلے گئے اور وہ اونٹ سیدھا اس بندے کے پاس گیا اور اس کو اپنے پیروں تلے کو چل دیا۔ تو ان کی بدعا بھی لگ جاتی تھی ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر، انہوں نے مدینہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق ہے وہاں پہ اپنے لیے گھر تعمیر کر لیا تھا، تو سمجھ لیں یعنی مدینہ کے آس پاس ہی انہوں نے بس اسی طرح تنہائی میں اکیلے میں زندگی بسر کی، اور بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع نہ کیا ہوتا تو میں رہبانیت اختیار کر لیتا۔ آخری عمر میں آ کے 80 سال سے اوپر تھوڑے ہو گئے تھے، تو بہت ویک ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی تھی، یہاں تک کہ 55 ہجری میں 55 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں نے جو اونی کپڑا جنگ بدر میں پہنا تھا اسی سے مجھے کفن دیا جائے، چنانچہ اسی پر عمل کیا گیا اور ان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ بعض امہات المومنین اس وقت زندہ تھی، انہوں نے حکم دیا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے، چنانچہ جنازہ ان کے حجروں کے سامنے لایا، ان کے حجروں کے سامنے تھا اور انہوں نے بھی نماز ادا کی، نماز میں شریک ہوئی اور ان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ ان کا علم اتنا زیادہ تھا کہ ان کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، جب سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کر دیں تو اس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے عبادت کا حال یہ تھا کہ عموماً رات کے آخری حصے میں مسجد نبی میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، شروع شروع کی بات ہے جب شروع میں مدینے میں آئے تھے، تو ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی اور آپ نے فرمایا کاش کوئی نیک آدمی ہو جو آج میرا پہرا دے دے۔ اتنے میں کہتی ہیں کہ ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی سعد۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ عرض کی میرے دل میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے پہرا دوں تو میں حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعا دی تھی، اور ایک دن یہ سامنے سے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا یہ میرے خال ہیں یعنی ماموں، مجھے کوئی اپنا ایسا ماموں تو دکھائے، کسی اور کا ایسا ماموں ہے جیسے میرا ماموں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کافی مالدار بھی تھے، ایک دفعہ آپ نے 5,000 درہم زکوٰۃ کے نکالے تھے اور 2,50,000 درہم اپنے وراثت میں چھوڑے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعائیں کی تھیں، اور کبھی بھی کسی بھی جھگڑے کے اندر جا کے نہیں حصہ لیتے تھے، کوئی پوچھتا بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا دیتے تھے جو میں نے آپ کو ابھی حدیث بتائی ہے کہ میرے بعد ایک فتنہ آئے گا جس میں سونے والا، بیٹھنے والا، کھڑے رہنے والے سے اور اس طرح اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے ان کی سمجھ لیں کہ متعدد شادیاں ہوئیں اور ان کی لونڈیاں بھی تھیں، لیکن 11 عورتوں سے ان کی اولاد ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد تقریباً یعنی ان کے بچے، بیٹے اور بیٹیاں تمام ملا کے کسی جگہ پہ 38 لکھا ہوا ہے، کسی جگہ پہ 39 بچے لکھا ہوا ہے، کہ اتنے بچے تھے ان کے، جن میں سے بعض کہتے ہیں 19 بیٹے تھے، تو یعنی بہت زیادہ ان کی کثیر تعداد تھی اولاد کی۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام اسحاق تھا، اسی سے یہ ابو اسحاق ان کی کنیت پڑی۔ تو یہ تھے حالات سعد بن ابی وقاص کے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے میں سے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے، یعنی ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔